رہے ہو تو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان کی حمایت کے لیے ان کی مدد کے لیے نکل کھڑے ہو اور اٹھ کر کے چل پڑو. اور آج صورت حال یہ کہ عراق کے اندر عورتوں بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مردوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے, کشمیر کے اندر کیا کیا جا رہا ہے, افغانستان میں کیسے مظالم ہیں, شیشان کے اندر کیسے مظالم ہیں, اور ان ممالک کے اندر مسلمان کس طرح سے رو رہے چلا رہے ہیں اور اپنی عزت و عصمت کو بچانے کے لیے پریشان ہیں. ایسی حالات کے اندر بھی جہاد نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے, کب جہاد کے لیے نکلو گے؟ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, ایمان والے اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت, اور کافر بے ایمان شیطان کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. وقاتلوا اولیاء الشیطان, لہذا تم شیطان کے دوستوں کے ساتھ قتال کرو اور ان کے خلاف جہاد کرو. اب ہمارے حکمرانوں کو کوئی سمجھا دے کہ شیطان کے دوست کون ہیں اور کن کے خلاف قرآن تمہیں قتال کرنے کا حکم دے رہا ہے. الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم, بار بار آگے قرآن کریم جہاد ہی کے موضوع کو بیان کرتا چلا جا رہا ہے. کیا کروں, وقت کی کمی کی وجہ سے میں تفصیلات نہیں کر سکتا ہوں. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت شمار ہوتی ہے. اور پھر قرآن کریم نے افواہیں پھیلانے والوں کی مذمت کی ہے اور افواہوں کا علاج بھی بیان کیا ہے کہ افواہیں جب پھیلتی ہیں تو معاشرے کے اندر بدامی اور فساد پھیل جاتا ہے. لہذا افواہوں کی روک تھام کا طریقہ یہ ہے کہ متعلقہ افراد سے رابطہ کیا جائے اور بات کی تحقیق کر لی جائے. جب بات کی صحیح تحقیق ہو جائے گی تو انسان غلط قدم اٹھانے سے بچ جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے سفارش کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں, ایک جائز سفارش ہے اور ایک ناجائز سفارش. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اگر جائز سفارش کی جائے گی تو اس کے نتیجے کے اندر جو ثواب ملے گا تو سفارش کرنے والے کو بھی اجر و ثواب ملے گا, اور اگر ناجائز سفارش ہوگی تو اس غلط کام پر جیسے کرنے والے کو گناہ ملے گا تو سفارش کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, سلام کرنے کا طریقہ سکھایا اور یہ بتایا کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے. آج کل ہمارے یہاں ایک عجیب نظام چل پڑا ہے, کہیں گڈ مارننگ, کہیں گڈ ایوننگ, کہیں خدا حافظ, اس قسم کی باتیں چل پڑی ہیں, خوش آمدید اور ویلکم اور ایسے عجیب و غریب قسم کے الفاظ چل پڑے ہیں. حالانکہ مسلمانوں کا سلام السلام علیکم آتے ہوئے بھی اور السلام علیکم جاتے ہوئے بھی, ہم نے جاتے ہوئے خدا حافظ بنا لیا, اللہ حافظ بنا لیا, یہ سب شریعت کے خلاف باتیں ہیں. شریعت کا جو طریقہ ہے, اسلام کا جو طریقہ ہے, وہ السلام علیکم کہہ کر کے ملاقات کرنے کا ہے اور السلام علیکم کہہ کر ہی جدائی کی اختیار کرنے کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو ایک تسلیم کر لو, اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. رجمان نقم الا یوم القیامت لا ریب فی, قیامت کے دن وہ تمہیں جمع کریں گے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر منافقین کا تذکرہ کیا اور مسلمانوں کو متوجہ کیا کہ منافقین کے بارے میں ڈبل مائنڈیڈ نہیں ہونا چاہیے, دوہری ذہنیت کا شکار نہیں ہونا چاہیے, بلکہ منافقین کے بارے میں دو دو فیصلہ کر لو, اس لیے کہ جب وہ گمراہ ہو چکے ہیں تو تم انہیں ہدایت پر کبھی نہیں لا سکتے ہو. پھر اس کے بعد قرآن کریم نے یہ بیان کیا کہ قتل کا حکم بیان کیا اور دیت کے احکام بیان فرمائے, اور پھر اس کے بعد قرآن کریم نے یہ بتایا کہ اگر جان بوجھ کر کسی نے کسی ایمان والے کو قتل کر دیا تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا, وہ بے ایمان اور کافر ہے اور جہنم کے اندر جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلتا ہی رہے گا. پھر قرآن کریم نے یہ بتایا کہ کسی معاملے میں بغیر تحقیق کے قدم نہیں اٹھانا چاہیے. واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک جگہ اللہ کے نبی نے چند نوجوانوں کو بھیجا جہاد کے ارادے سے. یہ لوگ وہاں پر گئے, جب ایک شخص سامنے آیا اور اس نے جب یہ انہوں نے تلوار اٹھائی مارنے کے لیے تو اس نے کلمہ پڑھ دیا, مسلمان ہو گیا. اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے تلوار مار کے اس کو قتل کر ڈالا. اب جب اللہ کے نبی کے سامنے آئے اور انہیں بتایا گیا تو قرآن کی یہ آیت آ گئی کہ ان سے کہہ دیجئے پہلے تحقیق تو کر لیا کرے, بلا تحقیق کے کسی پر حملہ آور نہ ہو. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا, جو تمہیں سلام کر رہا ہے تو اسے مسلمان سمجھو اور اسے کافر قرار نہ دو. تب تہون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. کہتے ہیں کہ القاعدون اور المجاہدون کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. اب میں نے القاعدون کہا ہے نا, امریکہ اور اس کے حمایتی پریشان ہو رہے ہوں گے کہ قاعدے والوں کو یہاں لے آئے اٹھا کر کے. القاعدون ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو جہاد کے لیے نہ نکلتے ہوں, جو جہاد میں نہ جائیں. قرآن کی اصطلاح میں ان کو کیا کہتے ہیں؟ انصار. کیا ہے اللہ کے بندو, اگر اپنے خلاف ہو تب بھی کہہ دو ہے تو ہم مجرم ہیں نا. اللہ کے جہاد, اللہ کے راستے میں جہاد سے فرار اختیار کرنے والے مجرم تو ہیں ہم. تو قاعدون وہ کہلاتے ہیں جو جہاد میں نہ جائیں, اور مجاہدون وہ کہلاتے ہیں جو محاذ جنگ پر زیادہ شجاعت دے رہے ہوں اور اپنے سروں کو اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر اللہ کے دین کا دفاع کر رہے ہوں, وہ مجاہدون کہلاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. جو اپنے جان و مال کو اللہ کے لیے لگا رہا ہے اور جو اپنے جان و مال کو بچا کر گھر میں بیٹھا ہوا ہے, یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. مجاہدین کو اللہ نے مرتبہ زیادہ عطا فرما رکھا ہے. وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما, مجاہدین کو گھر بیٹھے رہنے والوں پر اللہ نے مرتبہ زیادہ دیا ہے, لیکن گھر بیٹھنے والے بھی کوئی کافر نہیں ہو گئے. اللہ کہتے ہیں وکل وعد اللہ الحسنا, اللہ نے ان قاعدون کو بھی, ان قاعدون کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے اور مجاہدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے, لیکن مجاہدین کا مرتبہ زیادہ ہے اور قاعدین کا مرتبہ کم ہے. یہ اس صورت کے اندر ہوتا ہے جب عام حالات ہوں, جب کوئی کسی طرف ایمرجنسی کا کوئی مسئلہ نہ ہو. لیکن جن حالات میں ہم لوگ گزر رہے ہیں, میں حلفیہ کہتا ہوں کہ ان حالات میں ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو چکا ہے. اب جو لوگ جہاد کے لیے نہیں نکل رہے ہیں وہ گناہگار ہیں. قرآن کریم کی یہی تعلیمات ہیں. آگے اللہ رب العزت نے ہجرت کے موضوع کو بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جب کسی شخص کے لیے کسی علاقے میں دین پر عمل کرنا ممکن نہ رہے تو وہ علاقہ چھوڑ کر نکل جانا چاہیے اور اللہ کے راستے میں ہجرت کر جانا چاہیے. ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ بڑی وسعت عطا فرمائیں گے اور اپنے گھر سے نکل کر جہاں جا کر کے انتقال کرے گا اللہ رب العزت کے پر اس کا اجر و ثواب لازم ہو جائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گھر سے جتنا دور جا کر کے شہید ہوگا اتنا بڑا بے جوڑ موتی کا محل اسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اس کے بعد قرآن کریم نے مسافر کی نماز سفر کو بیان فرمایا کہ چار رکعت والی نماز کو مسافر اگر, جیسا کہ علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں بیان فرمایا ہے کہ 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر کے ارادے سے نکلے تو ایسے شخص کے لیے چار رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھنا جائز ہے اور اسے پڑھنا لازم ہو جاتا ہے کہ وہ 2 رکعت ادا کرے 4 رکعت والی نماز. اور دوسرا اللہ نے صلاۃ الخوف کا طریقہ بیان فرما دیا. صلاۃ الخوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر دشمن کا خطرہ ہو حملہ آور ہونے کا تو ایسی صورت کے اندر نماز کے اندر رد و بدل کر دیا جاتا ہے. واقعہ یہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ بنی المطلب کے لیے نجد کے علاقے میں گئے ہوئے تھے. پہاڑی علاقہ تھا, مسلمانوں نے کافروں کا بڑا پیچھا کیا. اتنے چلے کہ مسلمانوں کے پاؤں زخمی ہو گئے اور خون رسنے لگ گیا. جب نماز کا وقت آیا تو اللہ کے نبی نے نماز کھڑی کر دی. ظہر کی نماز کا وقت تھا, ان لوگوں نے نماز تو پڑھ لی. کافر دور سے دیکھ رہے تھے, کہنے لگے دیکھو یہ ہمیں پہلے پتا ہوتا نا تو یہ جب سجدے میں جاتے تو ہم تلواروں سے سب کی گردنیں مار دیتے اور ان کو قتل کر دیتے اور ان سے ہماری جان چھوٹ جاتی. لیکن کیا کریں, اتنا سنہری موقع ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. تو ان میں ایک آدمی تھا, اس نے مسلمانوں کی نمازوں کے بارے میں اسے معلومات دی. کہنے لگا ابھی پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ نماز پڑھنے والے, تیاری کر لو. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تیاری کرتے ہیں. عصر کی نماز کے لیے انہوں نے حملہ کرنے کی تیاری کر لی. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا. حضور علیہ السلام کو بتایا کہ کافر کس طرح اچانک حملہ کرنا چاہتے ہیں, لہذا نماز کا طریقہ بدل جائے گا. نماز کو چھوڑنا نہیں ہے. اگر جہاد کرتے ہو نماز قضا ہوتی ہے, اور اگر نماز پڑھتے ہو تو کافر غالب آ جاتے ہیں. لہذا نماز بھی پڑھنی ہے اور جہاد بھی کرنا ہے, دونوں کاموں کو سر انجام دینا ہے. اس کا طریقہ اللہ نے کہا میں بتاتا ہوں. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم لوگ کھڑے ہو جاؤ, دشمن قبلے کی طرف ہی تھا, لہذا تم لوگ اس طرح صف بندی کر لو کہ 2 صفیں بنا لو, ایک اگلی صف ہوگی ایک پچھلی صف ہوگی, دونوں صفوں کے اسلحہ لگا ہوا ہوگا, تلواریں اور تیر ان کے چڑے ہوئے ہوں گے اور وہ امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں گے. امام صاحب قیام کریں گے, قیام کے بعد جب رکوع میں جائیں گے تو پچھلی صف کھڑی رہے گی, وہ رکوع نہیں کرے گی, اور اگلی صف رکوع کرے گی سجدہ کرے گی. ایک رکعت مکمل کر کے پیچھے آ جائے گی, پیچھے والے آگے چلے جائیں گے, دوسری رکعت امام کے ساتھ مکمل کریں گے, یہ کھڑے رہیں گے اور دشمن کو تاکتے رہیں گے لیکن کوئی نقل و حرکت نہیں کریں گے. اگلی سب دوسری رکعت مکمل کر کے پھر پیچھے ہٹ جائے گی اور یہ سب جو ہے وہ اپنی نماز مکمل کرے گی, پھر یہ سب اپنی نماز مکمل کرے گی. اس طریقے پر نماز بھی ادا ہو جائے گی اور جہاد کا کارنامہ بھی سر انجام پا جائے گا. اللہ نے یہ طریقہ بتا دیا صلاۃ الخوف پڑھنے کا کہ اس طرح سے نماز پڑھ لینا. چنانچہ وہ حملے کے لیے تیار بیٹھے تھے, مسلمانوں کی نماز کا انداز بدل گیا اور وہ دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے اور حملہ نہ کر سکے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی. اور اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی وجہ سے جہاد کو جہاد کے اندر تبدیلی کی جا سکتی ہے اور اسے مؤخر کیا جا سکتا ہے, روکا جا سکتا ہے. اور جہاد کی اتنی اہمیت ہے تو اس کی وجہ سے نماز کے انداز کے اندر تبدیلی کی جا سکتی ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ پر بڑے اہم فریضے ہیں اور ان فرائض کو ادا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک واقعے کو ذکر فرمایا ہے. وہ واقعہ یہ کہ کسی نے چوری کر لی تھی اور چوری کرنے کے بعد تھا بڑا چرم لسان اور لوگوں کو اپنی باتوں کے اندر لانے والا, تو اس نے لوگوں کو چکنی چپڑی باتیں کر کے باور کرا دیے کہ چور کوئی اور تھا, میں چور نہیں تھا. جب اللہ کے نبی کے پاس کیس لے جایا گیا تو اس کے حمایتی بہت سے کھڑے ہو گئے اس چور کے کہ صاحب یہ تو بڑا چاہتی اس نے چوری نہیں کی ہے. تو قرآن کریم آ گیا, قرآن کریم نے کہا کہ دیکھو ہم نے قرآن اتارا تھا کہ تم انصاف کے مطابق فیصلے کرو, کیوں اس کی حمایت کر رہے ہو چور کی, یہ تو چور ہے. دنیا میں تم اس کی حمایت کر لو گے لیکن بتاؤ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کی حمایت کون کرے گا؟ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا. زیادہ قرآن نے بتا دیا کہ ان مجرموں کا ساتھ کبھی نہیں دینا چاہیے. اس کے بعد قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ یاد رکھو کسی قسم کی سرگوشیاں خفیہ میٹنگیں نہیں کرنی, کوئی ایسی میٹنگ کرتا ہی ہے تو پھر اسے صدقے کی باتیں کرنی چاہیے, امر بالمعروف کرنا چاہیے اور لوگوں کے اندر اصلاح کی صورت پیدا کرنی چاہیے. اور یاد رکھو جو ایمان والوں کا راستہ چھوڑے گا ایسے شخص کو اللہ جہنم کے اندر ڈال دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں پھر خواتین کے مسئلے کو شروع کر دیا اور خواتین کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے خلا کا طریقہ بتا دیا کہ اگر کوئی عورت ایسی ہو جو اس کے ساتھ شوہر کا نباہ نہ ہو سکتا ہو تو مال دے کر کے عورت خلا حاصل کر سکتی ہے اور شوہر سے رہتی حاصل کر سکتی ہے. پھر قرآن کریم نے یہ بتایا کہ اے ایمان والو آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ, ایمان لے آؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور قرآن کریم پر ایمان لے آؤ. اور یاد رکھو اللہ سے اور ملائکہ سے کتابوں سے اور اللہ کے رسول و آخرت کے دن سے جو کفر کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائے گا. پھر قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو ہم نے یہ قرآن کریم اتارا ہے تاکہ تم اسے سنو, سن کر اس پر عمل کرو. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں اذا سمعتم آیات اللہ یکفروا بها ویستهزؤوا بها, کہ وہ اس قرآن کی آیات کو سنتے ہیں تو ان کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں, ان کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ پرانے نظام میں حدود و قصاص میں ترمیم کرنے کی باتیں کرنا اور ترمیمی آرڈیننس تیار کرنا یا ترمیمی بل تیار کر کے اسمبلی کے اندر پیش کرنا وہ بھی اسی زمرے کے اندر داخل اور شامل ہو جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فلا تقولوا ما هم حتى يقولوا في حديث غيره, تو تم ان کے ساتھ شمولیت ہی اختیار نہ کرو. یاد رکھو اگر ان کی مجلس میں بیٹھو گے انکم اذا مثلهم, تو تم بھی انہیں جیسے شمار ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, اللہ منافقوں کافروں سب کو جہنم کے اندر جمع کر کے اور جہنم میں ڈال کر عذاب دیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم اگر توبہ کر لو گے اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے. یاد رکھو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما, اللہ تمہیں عذاب دے کر کے کیا کریں گے اگر تم شکر کرنے لگ جاؤ اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے لگ جاؤ. اللہ بڑے ہی شکر کرنے والے اور بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر مظلوم پر کسی نے ظلم کیا ہو تو مظلوم کو بدلہ لینے اور انتقام لینے کی اجازت دی جاتی ہے. اور یہ یاد رکھو ان تم دو خیرن اور تفو, اچھا کام چھپا کر کے کرو گے یا ظاہر کر کے کرو گے یا کسی کو معاف کر دو گے تو اللہ بھی بڑے معاف کرنے والے ہیں, اللہ تمہارے عمل کی قدر فرمائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ یہودیوں کا تذکرہ شروع کر دیا. یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا اور سوال یہ تھا کہ جناب والا آپ ہمیں اللہ سے خط لا کر کے دیجئے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہودیات پر ایمان لے آئیں تو ہم تو سب ایمان لائیں گے جب ہمارے نام پر ایک لیٹر جاری کیا جائے گا, خط میں لکھا ہوا ہو کہ محمد علیہ السلام پر ایمان لے آؤ. اللہ فرماتے ہیں یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء, یہ یہودی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے خط لے کر کے آئیں ان کے نام پر, تو آپ گھبرائیں اور پریشان نہ ہو اس لیے کہ یہ عادی مجرم ہے, اس قسم کی حرکتیں پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں. ان کے آبا و اجداد نے تو اس سے بھی بڑا مطالبہ کر دیا تھا, انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آئین اللہ جہرتا, ہم اللہ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ خود ہم سے ملاقات کرے اور ملاقات کر کے ہم سے کہے کہ موسیٰ پر ایمان لاؤ تب ہم ایمان لائیں گے. آپ نے تو لیٹر کا مطالبہ کیا ہے, تھوڑا مطالبہ کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی زیادہ کا مطالبہ کر ڈالا تھا. پھر ان کی اور برائیوں کو بھی ذکر کیا, خاص طور پہ انہوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی اس کا بھی تذکرہ کیا اور بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں یہ کامیاب نہ ہو سکے, اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور قرب قیامت کے انت میں زمین پر پھر اتاریں گے, اور اتارنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کے ایک فرد کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے, اور زندگی گزار کے اندر گزار کر پھر تبھی موت مریں گے, اور روضہ مبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پائنکی میں ان کو دفن کیا جائے گا. بار صورت یہ تفصیلات احادیث کے اندر بھی ملتی ہیں, اور کچھ باتیں قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ نے بیان فرما دی. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی, آپ کو ہم نے نبی بنایا ہے اور آپ پر وحی بھیجی ہے, اور یہ ایسی برحق وحی ہے جیسے پہلے نبیوں پر آیا کرتی تھی. نوح علیہ السلام پر ہم نے وحی بھیجی تھی, ابراہیم علیہ السلام پر وحی اتاری تھی, اسماعیل اسحاق یعقوب عیسیٰ ایوب یونس ہارون سلیمان داؤد اور موسیٰ علیہ الصلوات والتسلیمات, ان سب پر ہم نے وحی اتاری تھی, سب کو نبی بنایا تھا, آپ کو بھی نبی بنا کر کے ہم نے بھیجا ہے. اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ ڈرانے والے اور خوشخبریاں سنانے والے انسانوں کے پاس آ جائیں تاکہ کل قیامت کے دن ان کے پاس کوئی بہانہ بازی باقی نہ رہ جائے. وقار اللہ ہوا جزن حکیمہ, اللہ بڑے زبردست ہیں, بڑی حکمتوں والے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم رسول من ربکم فآمنوا خیرا لکم, اے انسانوں رسول تمہارے پاس آ گیا, ایمان لے آؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے, لیکن اگر انکار کرو گے تو یاد رکھو آسمان و زمین کی حکمرانی اللہ کے پاس ہے. اللہ بڑا علم رکھنے والے بڑی حکمتوں والے ہیں. پھر فرمایا اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو, اور اللہ پر حق کے علاوہ کوئی دوسری بات نہ کہو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ, عیسیٰ علیہ السلام کو تم کبھی خدا کہتے ہو کبھی اللہ کا بیٹا کہتے ہو, یاد رکھو کہ عیسیٰ تو اللہ کے بندے تھے اور مریم کے بیٹے تھے. فآمنوا باللہ ورسلہ, اللہ پر ایمان لے آؤ, اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آؤ. ولا تقولوا ثلاثة, اور یہ نہ کہو کہ تین خدا ہیں, انتہوا بعد آ جاؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد, اللہ تو اکیلے خدا ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد, پاک ہے وہ اللہ, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفا باللہ وکیلا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا بندہ کہلانے میں کبھی کوئی عار اور شرم محسوس نہیں کی ہے, اور یاد رکھو اللہ کا بندہ بننے سے جو شرم محسوس کرتا ہے وہ متکبر ہے, اور ایسے شخص کو اللہ قیامت کے دن اکٹھا کر کے جہنم میں ڈالیں گے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, ارے انسانوں اللہ کی طرف سے واضح دلیلیں آ گئی. وانزلنا الیکم نورا مبینا, اور اللہ نے واضح نور تمہیں عطا فرما دیا, قرآن کریم کی شکل کے اندر عطا فرما دیا. جو ایمان لائے گا اور اس نور کو مضبوطی سے تھام لے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں داخل کرے گا, اپنے فضل میں داخل کرے گا, اور صراط مستقیم کی اسے ہدایت عطا فرما دے گا. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, یہ لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں, آپ بتا دیجئے کہ اللہ ہی کلالہ کے بارے میں فتویٰ جاری کر رہے ہیں, تو سب سے بڑا مفتی کون ہے, سب سے پہلا مفتی کون ہے؟ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ فتویٰ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے, اور قرآن کی اس آیت سے پتہ چل رہا ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, کلالہ کے بارے میں فتویٰ کون دے رہا ہے؟ اللہ فتویٰ جاری کر رہے ہیں, لہذا فتویٰ تو اللہ ہی جاری کرتے ہیں, اور مفتی حضرات جو فتویٰ جاری کرتے ہیں یہ اللہ کے نائب بن کر کے فتویٰ جاری کرتے ہیں, اللہ کی نیابت کے اندر سائن کرتے اور دستخط کرتے ہیں. فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے, حکم اللہ کا ہوتا ہے, دستخط مفتی کرتے ہیں اللہ کی طرف سے نیابت کے طور پر. آگے اللہ نے فرمایا قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کلالہ کے بارے میں تمہیں فتویٰ دے رہے ہیں. کلالہ کون ہوتا ہے؟ کلالہ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ مرتے وقت نہ اس کے والدین زندہ ہوں نہ اس کی کوئی اولاد ہو. پھر کیا کہتے ہیں؟ میں نے ایک دفعہ کہا کہ جلالہ وہ ہوتا ہے جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ اولاد ہوں, کہ لگے کہ بغیر ماں باپ کے کیسے پیدا ہو جائے گا. میں نے کہا اللہ کے بدلے مرتے وقت اس کے ماں باپ موجود نہ ہو, یہ مطلب ہے. تو جلالہ وہ کہلاتا ہے کہ مرتے وقت اس کے نہ ماں باپ ہوں اور نہ اس کی اولاد ہو, تو یہ جلالہ ہے, اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ قرآن کریم نے کچھ حصہ یہاں پر بیان فرما دیا, کچھ حصہ ابتدا کے اندر بیان فرما دیا, اور اس طرح مکمل کر دیا. جب ضرورت پیش آئے علماء سے رابطہ کیجئے, علماء اللہ کی نعمت کے اندر آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ. اللہ فرماتے یبین اللہ لکم ان تضلوا, اللہ تمہیں بیان کر کے سنا رہے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. اللہ ہم سب کو گمراہی سے بچا لے, قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.